ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ويعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اور وہ پرستش کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوائے, وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کس کی, معلوم ينزل به سلطانا, معلوم نہیں جو ہے جس پر نہیں ينزل نازل کیا سلطانا کوئی بھی دلیل کوئی سند, اس چیز کو جس کی سند بھی نہیں اتاری اس نے اللہ رب العزت نے جو ہے جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے کوئی دلیل نازل نہیں کی, وما لیس لہم بہ علم اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل مکہ تھے مشرکین تھے یہ اپنے اباؤ اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے, ہے نا, تو اندھی تقلید کا ایسا مرض جو ہے ان کے اندر پایا جاتا تھا, اور وہ مرض کیا تھا اندھی تقلید کا, یہاں پہ خاص طور پر جو ہے وہ شرک کرتے تھے کہ فلاں فلاں کو ہم جو ہیں وہ خدائی میں شریک کر رہے ہیں, کہ اللہ کی صفات اللہ کے اختیارات حقوق جو تھے وہ اپنے جو ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود تھے وہ اپنی ان کو جو تھے وہ اللہ کی صفات اللہ کے اختیارات جو تھے وہ دیتے تھے, کہ مختلف آستانوں پر جا رہے ہیں مختلف اپنے جیسے لوگوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کے طواف کر رہے ہیں نیازیں دے رہے ہیں اعتکاف کر رہے ہیں, اور یہ سب کیا تھا جاہلانہ ان کی جو تھی وہ گمراہی تھی. تو اللہ رب العزت جو ہیں ان کی جاہلانہ جو گمراہی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ جس نے کیا کیا ان کے لیے نہیں بنایا, جس کی ایسی خدائی ایسے اختیارات کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, اور وہ اللہ جو کہ الملک یومئذ للہ, پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ آسمان ہے کہ زمین ہے سب اس اللہ کے لیے ہیں, ہے نا, اور اللہ رب العزت خود کہتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, پھر یہ کہ سخر لکم ما فی الارض والفلک, اور پھر زندگی پھر موت پھر جو ہے وہ اللہ زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب. تو اس اللہ کو جانتے بوجھتے جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اپنے جو ان کے خدا ہیں ان کو جو ہے وہ پکارتے ہیں, اور خدا بھی وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی, کوئی نقلی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, اور دوسری بات کیا ہے وما لیس لہم بھی علم, اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کے پاس خود بھی کوئی علم نہیں ہے, کہ بندے کے پاس ہوتا ہے نا کہ مجھے خود اس بات کی آگاہی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اختیارات جو یہ اپنے معبودوں کو دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی علمی دلیل بھی نہیں ہے کہ ان کی کسی کتاب میں موجود ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستی کو فلاں فلاں اختیارات میں جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اور اپنی یہ ضرورتیں اپنی مصیبتیں اپنے بتوں سے جو ہے یا اپنے معبودوں سے جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ان کی جو جاہلانہ اندھی تقلید تھی اپنے اباؤ اجداد کی اپنے معبودوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ان کو تنقید کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان سے ناراض ہو رہے ہیں اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری ایک غلط فہمی ہے کہ تم نے جو ہے وہ اور شریک اور شفیع جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ بنا رکھے ہیں. تو آج کے دور میں بھی ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ بیماریاں آج کل ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی, یہی بیماری امت مسلمہ کے اندر, کہ آج جو ہیں ہم نے بھی اللہ کے جو اختیارات ہیں اور اللہ کی صفات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ اللہ کی بجائے اور معبودوں کو، اپنی خواہش نفس کو، زمانے کو، رسم و رواج کو، باپ دادا کی اندھی تقلید کو جو ہے وہ دے رکھے ہیں. تو پھر مکہ کے مشرکوں میں اور آج کے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر آج کے دور کے مسلمان بھی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ وہ لوگ کرتے تھے. تو اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، وما للظالمین من نصیر، کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود دنیا میں بھی ہماری مدد کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مدد کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے کوئی ان کی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ کرے گا. تو ان کا یہ رویہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ پر ایک افتراء ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم عظیم ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ظن کی پیروی ہے، گمان کی پیروی. اور ظن جو ہے علم اور حق کا کبھی قائم مقام نہیں ہو سکتا. وما للظالمین من نصیر، ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ شرک کرنا. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اور شرک کرنا کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور قرآن مجید کی آیات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو کفار جو تھے وہ غیظ اور غضب کا شکار ہو جاتے تھے. تو آیت نمبر 72 جو ہے اس میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ آیات قرآن پر، آیات قرآن پر کفار کا غیظ اور غضب، کفار کا چڑنا. اور آیات میں تھا کیا، توحید خالص، آخرت اور رسالت اور اللہ کے احکامات. فرمایا وَإِذَا تُتِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب انہیں سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، کسی اور کی نہیں، ہمارا پیغام، ہماری آیات جب ان کو سنائی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تو سنائے، علیہم ان کو، ان پر، آیاتنا ہماری آیات کو، بیناتن، اور آیات بھی کیسی ہیں، صاف واضح، کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو آیات بھی ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں. تو ہوتا کیا ہے، تعرفو، تم دیکھتے ہو. تعرفو کے معنی کیا ہے، کہ تم پہچانتے ہو، تم پہچانو، تم دیکھو، فی وجوہی، چہروں کو، ان کے چہرے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کے چہروں پہ آپ کیا پہچانتے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے، المنکر، ان کے چہروں پہ آپ کو جو ہے وہ ناگواری نظر آتی ہے، المنکر. اور آپ دیکھیں کہ گویا کہ ان کے چہرے جو ہے المنکر برے ہو جاتے ہیں. اس کے معنی اصل میں یہ ہے، منکر جو ہے نکرہ ہوتا ہے، کسی کو نہ پہچاننا. اور جب آپ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں تو آپ کے چہرے پر بڑے سپاٹ سے تاثرات ہوتے ہیں. جیسے منکر نکیر بھی اسی روٹ سے ہے، سختی سے محاسبہ کرنے والے، پکڑ دکڑ کرنے والے، منکر نکیر بھی. تو انکار کرنا، منکر کیا ہے، انکار کر دینا. تو وہ چیز جو کہ معروف نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، تو اب ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے کیا، چہرے بگڑنے لگتے ہیں، کفر کرنے والوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ناگواری کے اثرات ان کے چہروں پر تم محسوس کر سکتے ہو، دیکھتے ہو. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان کے چہرے جو ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں. کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات ان کو سنائی گئیں اور چہرے جو ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات ہوتی ہیں جس میں توحید خالص کا ذکر ہوتا ہے، خالص توحید کا ذکر، کہ جملہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں. تو مشرکوں کے تیور بگڑنے لگتے ہیں، ہے نا. تو اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے احکامات ہیں جب وہ سنتے ہیں تو ان کی خوشی نہ خوشی میں بدل جاتی ہے، وہ شدید غضب اور غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو جب پسند نہیں کرتے تو تو آپ کے چہرے کے تاثرات جو ہے وہ بدل جائیں, چہرے بگڑ گئے, بھویں تنی گئیں, ہے نا, تن بدن میں آگ لگ گئی, اس سے بھی بڑھ کر رویہ کیا ہے؟ نمبر دوسرا, نمبر ٹو, یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. ایک تو پہلا رویہ تھا نا, دوسرا رویہ یہ ہے قریب ہے. کادا, یہ کادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے, قریب ہے کہ یستون, کہ وہ جھپٹ پڑے, وہ حملہ کر دیں, وہ جو ہے فوراً جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں, حملہ کریں. اور کیا کریں, کیوں یہ حملہ کریں؟ ان لوگوں پر یہ حملہ کریں جو ان کو سناتے ہیں ہماری آیات. یہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر, بالذین, ان لوگوں پر, یتلون علیہم آیاتنا, جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو سنانے والوں پر پل پڑیں گے, اور ایسے یہ غصے میں ہوتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ ان کے چہرے بگڑے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ آیات سنانے والوں پر حملہ کر دیں گے. اور بعض اوقات جو تھے یہ آیات سنانے والوں پر حملہ کر بھی دیتے تھے, ہے نا. اور چونکہ ان کو آیات, اللہ کا پیغام, اللہ کا کلام انتہائی ناگوار گزرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بے شمار صحابہ ایسے تھے کہ جن پر جو تھے وہ اہل مکہ نے ان کو مارا, اور بہت مارا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جا کے کہا کہ میں تمہیں سناتا ہوں, اور جب آپ نے سنایا تو انہوں نے ان کو مارا کہ آپ جو تھے وہ سوج گیا آپ کا جسم. تو پھر اگلے دن کہا کہ میں پھر سناؤں گا, پھر انہوں نے جو ہے وہ مارا. تو ایک صحابی نہیں, کئی صحابہ کو اس طرح سے مارتے تھے, اور بھی بے شمار صحابہ ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ ان کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہیں, چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں, اور پھر حملہ بھی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن سنانا مکہ کی گلیوں میں انقلاب پیدا کر رہا تھا, اور عورتیں بھی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی, چلنے والے راستہ چلنا بھول جاتے تھے, ایسا محو ہو جاتے تھے کہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے. ایک ابو بکر نہیں, ہر صحابی جو تھے رضی اللہ عنہم, اور حتیٰ کہ اہل مکہ نے کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو منع کریں کہ یہ نا باہر تلاوت نہ کیا کریں, اونچی آواز میں تلاوت نہ کیا کریں, اس سے ہمارے جو ہے نا گھروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس یہ ہے سارے ان کا رویہ کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں. قل افا انبئکم بشر من ذالکم, قل کہہ دیجئے, افا انبئکم, کیا میں بتاؤں تم کو, بشر من ذالکم, اس سے بھی زیادہ بری چیز, میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, کہ قرآن کی آیتیں سن کر جو تمہیں جلن ہوتی ہے, جو تمہیں شدید چبھن ہوتی ہے, تو یہ ان آیات کو سنانے والوں کے ساتھ جو ہے جو زیادہ سے زیادہ تم برائی کر رہے ہو اور کر سکتے ہو, تو اب یہ کہ اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز کیا ہے, ہے نا, جس میں تم صبر بھی نہ کر سکو, جس کو تم برداشت بھی نہ کر سکو. یہ آیات تمہیں ناگوار ہے نا, اور تم ناگوار رویہ آیات سنانے والوں کے ساتھ برتتے ہو, تو اس سے بھی بری چیز کیا ہے؟ النار, آگ. کیا فرمایا؟ اس سے بھی زیادہ جو بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر, وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اب آپ دیکھیں ہا کی ضمیر نار کے لیے آئی ہے, وعدہ ہا, اس کا وعدہ کیا ہے. اور یہ ہا النار جو ہے یہ مونس ہے, ہا کی ضمیر بھی مونس ہے, اور جو ہے وہ یہاں پہ النار سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے, دوزخ کی آگ ہے. اور جو ہے وہ گویا کہ آج تمہارے تن بدن میں آگ لگتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہ جو ہے وہ آگ دے گا, اور آگ وہ آگ بھی وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ لازمن تمہیں سابقہ پیش آئے گا, کیونکہ یہ دوزخ کی آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا, اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے نا. اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے جو ہے اور کون پورا جو ہے وہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شرک کی مثال دی ہے, اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کی بے بسی اور بے کسی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, کہ جو مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کے اسنام بڑے ہی بے کس ہیں, مجبور ہیں, بے بس ہیں اور بے حقیقت ہیں. فرمایا یا ایہا الناس, اے لوگو, دوریبا دی جاتی ہے, مثل مثال, اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے, اور وہ مثال کیا ہے, فاستمعوا لہ, اس کو بس پورے غور سے سنو. آپ کو پتا ہے نا کہ سین میم عین جو ہے اس کے معنی تو ہوتے ہیں سننا, اور اگر الف سین جو ہے وہ آپ دیکھیں استماع, اس کا مطلب کیا, کان لگا کر سننا, پوری توجہ سے سننا, سننا مانگنا. کیا کہا کہ غور سے سنو, کان لگا کر سنو, پوری توجہ سے جو ہے وہ سنو. اور فاستمعوا لہ, تو اس مثال کو کان لگا کر سنو, تو مثل ان کے لیے لہو آ گیا کہ اس کو توجہ سے سنو. ان الذین, بے شک وہ لوگ, تدعون من دون اللہ, جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, کہ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسے پکارتے تھے, اپنے معبودوں کو پکارتے تھے, ہے نا, وہ شرک کرتے تھے. تو وہ معبود جو ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, لن یخلقوا ذبابا, وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے مکھی. کہ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا جو ہے وہ نہیں کر سکتے, وَلَوْ وِجْتَمَعُوا لَهُ, گو کہ وہ سارے ہی جمع کیوں نہ ہو جائیں. ایک ہے نا جیم میم عین جمع ہونا, اور یہاں اجتماع الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. معنی کیا ہے کہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, تو تمہارے معبودوں کی بے حقیقتی جو ہے وہ کیا ہے, کہ اگر سارے کے سارے مل جائیں, تمہارے دیوی, تمہارے دیوتا, تمہارے جو ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں اور جو آستانے ہیں اور جہاں پہ تم جاتے ہو اور تم اپنا سارا کچھ ان سے مانگتے ہو, دیگے چڑھاتے ہو, اعتکاف کرتے ہو, نظر نیازیں چڑھاتے ہو, ان کی بے حقیقتی بے بسی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب بھی مل جائیں, سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. پیچھے آپ نے ذکر پڑھا نا, آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, خدائی کس کی ہے, اور رات اور دن اور زندگی اور موت اور سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا. تو ایک طرف تو اللہ کا تعارف اتنا خوبصورت, اتنا مکمل اور اتنا زوردار, تو اللہ کے زور اور اختیارات کو دیکھیے, اور دوسری طرف اپنے معبودوں کو دیکھیے کہ ان معبودوں کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے, حتیٰ کہ ایک مکھی بھی مل کر بنا نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف کہا کہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, اب دوسری طرف کیا کہا, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ, اور اگر جو ہے وہ چھین کر لے جائے مکھی, اگر مکھی ان سے چھین لے, کیا شیئن, کوئی چیز, اب یہاں پہ نہیں کہ کوئی خاص چیز, شیئن نکرا آیا ہوا ہے نا, بس کوئی بھی چیز اگر وہ مکھی جو ہے وہ چھین کر لے جائے تو, اور وہ چیز کیا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے معبودوں کے آگے نظر نیاز چڑھاتے تھے نا, ہے نا, کھانا چیزیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے. تو اب یہاں پہ ایک طرف سے دلیل کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ادنا سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, دوسری طرف مزید حجت بازی کی جا رہی ہے, مزید دلیل کو قائم کیا جا رہا ہے کہ تم جو نظر نیاز جو چڑھاوے ان کے اوپر چڑھاتے ہو تو تمہارے جو ہے وہ معبودوں کا حال یہ ہے کہ وہ نظر نیاز میں سے ذرا سا کچھ بھی اگر حقیر سا اس کا حصہ مکھی لیٹ کر اڑ جائے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور چھین لے ان سے مکھی कुछ भी ला यस्तन खिजू मिन, तो वो इसको छुड़ा भी नहीं सकते। तो नून काफ दाल जो है, एक तो होता है ना किसी चीज को छुड़ा लेना, और यहाँ पे फिर यासीन ता जो है वो लगा है, जिसके माने क्या है कि छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, वो उसको छुड़ा भी नहीं सकते। तो आगे फिर इस बात को कैसे समेटा अल्लाह ताला ने, दाफुद्दालिब तालिबु वल मतलूब, कमजोर है चाहने वाला और वो जिसको चाहा जाए। तालिब कौन होता है? तलब करने वाला, मदद चाहने वाला। वल मतलूब, जो चीज मतलूब होती है, जिससे मदद चाही जाती है, जिसको माना जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि चाहने वाला भी कमजोर और जिसे मदद मांगी जा रही है वो भी कमजोर है। ज़ईफ यहाँ पे किस मानी में आ रहा है? कमजोर के मानी में। तो मदद के लिए हाथ तो फैलाने चाहिए अल्लाह की तरफ, और ए मुशरिको तुम फैलाते हो कमजोरों की तरफ, और जिस गर्ज के लिए हाथ फैला रहे हो तुम जिनके सामने, उनकी कमजोरी का हाल ये है कि मक्खी कितनी हकीर चीज है, कितनी कमजोर चीज है। मक्खी अगर कोई चीज उड़ाकर लेके भी जाएगी तो क्या लेके जाएगी, है ना? तो वो ना मक्खी पैदा कर सकते हैं, और मक्खी अगर वो उड़ाकर कुछ ले जाए तो वो उसको रोक भी नहीं सकते। तो ये है वो उनकी कमजोरी, और तुम्हारी उम्मीदों के सहारे कितने कमजोर हैं। इतनी खूबसूरत दलील है ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर उनकी हमाकत जो है उसको जाहिर करने के लिए, उसकी कलई खोलने के लिए यहाँ पर बयान की है कि इस तरह तुम्हारा रवैया कितना अफसुरदा है कि दाफु तालिबु वल मतलूब, कि जिससे तुम मदद मांग रहे हो और जिससे मदद मांगी जा रही है, ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। तो गोया कि शिर्क और बुत परस्ती बड़ा ही बेवकूफाना अमल है, बड़ी अहमकाना जो है वो हरकत है। और वो लोग क्या करते थे कि अपने बुत जो उन्होंने बनाए हुए थे, तो उनके अपनी पैदावार का एक हिस्सा उनके लिए रखाते थे, मिठाइयां और फल वगैरह उनके सामने रखते थे। तो आमतौर पर क्या होता है कि मक्खियों से चीजों को बचाया जाता है ना, मक्खियां तो आके खाती तो क्या भिन बनाती खूब, है ना? लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये मुहावरा है कि दाउफत तालिबु वल मतलूब, दाउफत तालिबु वल मतलूब, के चाहने वाला और जिसको चाह जाए दोनों कमजोर। ये बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि माबूद भी बेबस और आबिद भी उससे ज्यादा कमजोर, कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो फिर आखरत में कैसे जो है वो सिफारिश होगी और कैसे जो है वो मदद की जाएगी। और अगली आयत जो है ये पिछले मजमून का जो है वो निचोड़ है, और बड़ी खूबसूरत आयत है, मा कदरुल्लाह हक्क कदरी इन्नल्लाह लकवीयुन अजीज। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी जैसा कि इसके पहचानने का हक है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुतवज्जो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह की हस्ती, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की जात जो है, जो कि इतनी बेहतरीन जात है। पीछे आप मुस्तकिल जो है ये बात पढ़ चुकी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है खैरुर राज़िकीन है। फिर आयत 59 में आपने पढ़ा ला अलीमुन हलीम है। फिर आयत 60 में पढ़ा ला अफूवुन गफूर है। 61 में समीउन बसीर है ना। फिर जो है वो आयत 62 में अल अलीयुल कबीर, 63 में लतीफुन खबीर, अल गनीउल हमीद, लरऊफुर रहीम। तो वो अल्लाह जिसका तारुफ ये और ये और ये है, अफसोस के लोगों ने उसकी कदर ही ना पहचानी। मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, है ना? और जो अपने रब को पहचाने तो बाकी भी सारी हकीकत जो है उसको पहचान लेगा। तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कायनात, अल्लाह के करश्मे, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के कारनामे, अजायबात जो इंसान के नफ्स और इस कायनात में बिखरे पड़े हैं, तो ये अल्लाह की शान, अजमत और कुदरत की निशानियां ही तो हैं। कितनी ताकतवर, कितनी गालिब है वो हस्ती, जो इरादा करता है पूरा उसका اس کو پورا کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے. کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ حائل ہو سکے, کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کو چیلنج کر سکے, اللہ کے فیصلوں کو جو ہے وہ جھٹلا سکے. یہ آیت جو ہے نا یہ بار بار تلاوت کرنے والی آیت ہے, یہ اپنا محاسبہ کرنے والی آیت ہے کہ میرا اور آپ کا معاملہ جو ہے وہ کیسا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تعالیٰ بڑی ہی زور اور قوت والا ہے, بڑا زور ہے اللہ کے پاس, لقوی عزیز اور غالب ہے, زبردست ہے. ان کے بتوں کی بے بسی اور لاچارگی کو دیکھ لیجئے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کو دیکھیے, کتنے اختیارات ہیں اس کے پاس اور کتنے جو ہیں اس کے کارنامے ہیں جو اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر توجہ دلا رہے ہیں کہ میری قدرت طاقت کا صحیح صحیح اندازہ اگر ہوتا, علم ہوتا, تو ہو نہیں سکتا تھا کہ لوگ شرک کی جرت کرتے, ہو نہیں سکتا تھا کہ لوگ میری نافرمانی کرتے. آپ دیکھیے کائنات کی وسعت کو اور اللہ کے کارناموں پر آپ غور کریں کہ کائنات کی وسعت کا حال یہ ہے کہ موجودہ تحقیقات کی روح سے سورج کے گرد 9 سیارے گردش کر رہے ہیں, ان 9 میں سے تیسرے نمبر پر ہماری زمین ہے اور اس کا سورج سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے. اب سوچیں ذرا, 9,30,00,000 میل ہے اور آخری جو 9واں سیارہ ہے پلوٹو, اس کا سورج سے 3,68,00,000,000 میل فاصلہ ہے. ہمارے زمین تیسرے نمبر پر ہے اور 9ویں نمبر پر جو پلوٹو ہے اس کا اتنا فاصلہ ہے. اب جسامت کے لحاظ سے ہماری زمین دوسرے سیاروں کی نسبت بالکل حقیر ہے. ہمارے اس نظام شمسی میں سورج ایک ستارہ ہے, ستارہ ہے یا ثابت ہے. کائنات میں ایسے ہزاروں ستارے یا ثابت جو ہے نا وہ دیکھے جا سکتے ہیں, ان کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ستارے یا سورج جو ہے جسامت کے لحاظ سے ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں. آپ غور کریں, ایک وہ سورج جس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور ہزاروں ہیں جو کائنات کے اندر ہیں اور ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں. ہمارے نظام شمسی سے بہت دور تقریباً 4 کھرب کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سورج موجود ہے. آپ غور کریں کائنات کی وسعت پر, یہ 4 کھرب کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سورج موجود ہے جو ہمیں محض روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے نا, دور سے ہمیں سورج ایسے لگتا ہے ایک ٹمٹماتا ہوا روشنی کا نقطہ ہے. اور لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں جو سائنسدان ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے کنتورس ہے. ایسے ہی دوسرے سورج بھی اس سے دور ہے اور خلا میں ہر طرف ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ الگ بکھرے پڑے ہیں. رات کے وقت وہ آسمان پر روشنی کے ننے منے نقطوں کی شکل میں نظر آتے ہیں. یہ سب ستارے دراصل بہت بڑے جسم والے ہیں اور ہمارے سورج کی طرح یہ بھی روشن ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جسامت کے لحاظ سے سیاروں اور ستاروں کو 4 جو قسمیں ہیں اس میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی قسم کو سفید بونے کہا جاتا ہے, ان کی اوسط جسامت مشتری کے برابر سمجھی جاتی ہے اور مشتری کی جسامت نظام شمسی کے باقی 8 سیاروں میں جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے اس کے برابر ہے. اور ہمارا سورج دوسری قسم میں آتا ہے, اس کی جسامت ہماری زمین سے 3,37,000 گنا زیادہ ہے. گویا ہمارا اتنا بڑا سورج بھی بڑے ستاروں میں شامل نہیں ہے. تیسری قسم کے ستاروں کو جو ہے وہ دیو جینٹس اور چوتھی قسم کے ستاروں کو شاہ دیو سپر جینٹس کہا جاتا ہے. ایسے ستاروں کے مقابلے میں ہمارا سورج ایسے ہی ہے جیسے سورج کے مقابلے میں ہماری زمین. ایسے ہی ایک ستارے کا نام جو ہے وہ قلب عقرب ہے. اگر اسے اٹھا کر نظام شمسی میں رکھا جائے تو سورج سے لے کر مریخ تک تمام علاقہ اس میں پوری طرح سما جائے گا, جبکہ مریخ کا سورج سے فاصلہ 14,15,00,000 میل ہے. گویا کہ قلب عقرب کا قطر 28,30,00,000 میل کے لگ بھگ ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اس دنیا میں اس کائنات میں جو ہے وہ ستاروں کا مجموعہ ہے، مجمع النجوم اور گلیکسیز کہکشائیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ سائنسدان جو ہیں وہ حیرت میں ہیں، اور وہ جدید قسم کی اور خوب طاقتور دوربینیں لے کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اور ہر روز آئے دن جو ہے نیا انکشاف ہو رہا ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے اور کتنی بڑی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ وسعت کتنی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہماری زمین سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی برق رفتاری سے گردش کر رہی ہے، چل رہی ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ زمین چل رہی ہے. تو اسی طرح کائنات میں تمام سیارے کم و بیش اسی رفتار سے جو ہے نا چکر لگا رہے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جکڑا ہوا ہے، ایسے جکڑا ہوا ہے، نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ ان کی چال میں فرق آتا ہے، اور نہ ہی یہ اپنے جو آربٹ ہے، اپنے مدار جو ہے اس سے یہ ذرہ ایک انچ کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور جو جو انسان اللہ کی قدرتوں پر غور کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کا سکہ انسان کے دل پر جو ہے وہ جمتا چلا جاتا ہے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اتنی عظمت اور جلال والی ہستی ہے، قدرت والی ہستی ہے، اور دوسری طرف تمہارے معبود، افسوس کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسی کہ پہچاننے کا جو ہے وہ حق ہے. تو یعنی تمہارے بے بس معبودوں کا حال یہ ہے کہ مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑانے کی قدرت بھی نہیں ہے، ہے نا. تو دونوں کی قدرتیں جو ہیں، دونوں کے اختیارات میں کوئی ہے نسبت. اور پھر وہی والی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچانے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اور آپ دیکھیں، آپ بازار میں جاتی ہیں، آپ کسی مال میں جاتی ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں، آپ جوں جوں بڑھتی چلی جاتی ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا. آپ جو جو چیزیں دیکھتی چلی جاتی ہیں آپ ورتائے حیرت میں گم ہو جاتی ہیں، حیرت میں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اصل بات جس پر متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت اور عزت والا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، لقوی قوت والا اور عزیز عزت والا، غالب اختیارات اللہ ہی کے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ پھر ہم سب جو تھے وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکاتے، گستاخیاں نہ کرتے، نافرمانیاں نہ کرتے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ جھٹلانے کی جرت نہ کرتے. ایک طرف مکہ کے کافر اور ایک طرف میرا اور آپ کا رویہ، ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، ہے نا، کہ میں اور آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں نا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات، اللہ کے کلام، ہم اس سے مذاق کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کتنا بابرکت، مقدس اور بہترین کلام ہے، اور اتنی قوت والے نے بھیجا ہے، اور اگر میں نے نافرمانی کی اور اللہ نے اگر پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا، ہے نا. اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. حقیقت کیا ہے کہ اللہ جو ہے، یصطفی کے معنی کیا ہے، چن لیتا ہے، اللہ چھانٹ لیتا ہے بہت سی چیزوں میں سے، جیسے کسی کو جو ہے وہ چھانٹ لینا، تو اللہ تعالی نے چھانٹ لیا. اللہ نے کیوں چھانٹا اور کس نے چھانٹا؟ من الملائکہ، فرشتوں میں سے بھی چھانٹا، رسولن اپنے فرامان جو تھے، اپنے احکامات جو تھے ان کو بھیجنے کے لیے، اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے اللہ نے فرشتوں میں سے کچھ کو منتخب کیا، ومن الناس اور کچھ کو انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منتخب کر لیا. تو اس آیت کا عنوان ہے کہ رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں اور انسانوں سے جو ہے وہ انتخاب. اچھا، یہ انتخاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ یستفی، اللہ کو پتا ہے، اللہ نے خود اپنی حکمت اور ثواب دید کی بنا پر یہ انتخاب کر لیا کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ میرے احکامات لے کر زمین پر جائے گا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا وہ فرشتے جو حضرت زکریہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے پیغام لے کر گئے تھے، ہے نا، اور لوگوں میں سے تمام انبیاء اور رسل اللہ ہی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں نا. اور احادیث صحیحہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جس طرح لوگوں میں سے پیغمبر سب سے افضل ہوتے ہیں، اسی طرح جو فرشتے پیغام لے کر جاتے ہیں نا، پیغام رسا فرشتے، وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں. تو اس آیت میں دراصل کافروں کا وہ اعتراض، وہ کہتے تھے نا کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کی بڑی ہستیوں میں سے، مکہ اور طائف کی بڑی وادیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ بات بھی اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے رسالت کا اہل کون ہے اور فرشتوں میں سے کون اس بات کا اہل ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر جائے. تو کسی کو بھی دوسرے کو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کا کوئی حق جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو جس کا کون اچھا ہے، جس کو اللہ اپنے لیے چن لے، جیسے سورۃ الانعام رکوع 15 میں آتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو وہ پیغام بھیجنے کے لیے منتخب کر لے، ہے نا. تو ساری دنیا میں بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. اور اسی طرح فرشتوں میں سے جو ہیں وہ فرشتے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، جو اللہ کی ہدایات کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، یا جہاں جہاں اللہ نے کہا تو ان تک جو ہے وہ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے اور اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو خوب یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. مشرکین نے مخلوقات میں سے کن کن ہستیوں کو اپنا معبود بنایا ہے، تو افضل ترین مخلوق جو ملائکہ ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کی بھی حیثیت کچھ نہیں ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ آگے پہنچا دے جہاں اللہ ان کو چاہتا ہے کہ وہ پہنچا دے. تو یہ فضیلت کے فرشتوں کو چن لیا اللہ نے پیغام بھیجنے کے لیے اور انبیاء کو چن لیا، یہ فضیلت جو ہے وہ یہ درجہ نہیں رکھتی کہ ان کو خدائی میں شریک کر لیا جائے. ان کی اتنی حیثیت ہے کہ بس وہ اللہ کا پیغام دینے والے ہیں، اور وہ لیکن وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ جب وہ سننے والا ہے اور جب وہ جانتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی گویا کہ اگر اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، یا پھر انبیاء کو خدا بناتے ہیں، یا پھر فرشتوں کو خدا جو ہے وہ بناتے ہیں، تو اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اس کو خوب پتا ہے کہ انبیاء اور فرشتے تو اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی حدود سے متجاوز نہیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں اللہ ان کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور جو ادا کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ جملہ جو ہے نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ قرآن مجید میں چار جگہ پر آیا ہے. سورۃ البقرہ آیت 255 آیت الکرسی میں یہ فکر آیا ہے، سورۃ طہٰ آیت نمبر 110 میں، سورۃ انبیاء آیت نمبر 28، اور سورۃ حج کی آیت نمبر یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں 76، اس میں استعمال ہوا ہے. اور اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ہر مقام پر اس جملے سے پہلے یا آخر میں جو مضمون کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے جملہ وہ کیا ہے کہ سفارش اور معبود جو باطل ہیں ان کا ذکر ہے نا. آپ دیکھیں پیچھے بھی تو مکھی کا ذکر, معبودوں کی بے بسی کا ذکر, چاہنے والوں کی کمزوری کا ذکر. تو اس جملے میں سفارش پر پابندی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. کیوں معبود سفارش نہیں کر سکتے, کیوں بت فائدہ نہیں دیں گے؟ تو سفارش پر پابندی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اور سفارش پر پابندیاں کیا ہیں کہ نمبر ون, کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا, نمبر ون. نمبر دو, سفارش اسی کے حق میں ہو سکتی ہے جس کے حق میں اللہ چاہیں گے, ہے نا. اور نمبر تین جو ہے, یعنی کوئی جرم یا خطا جو ہے وہ اگر کسی کی معاف کرنی بھی ہے تو جس کی اللہ سفارش کو منظور کر لے گا تو ہی معاف ہوگی نا. تو اب یہاں پر بھی جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ان کے جو آگے ہیں یعنی فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے. ایدیہم وما خلفہم سے مراد کیا ہے کہ فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اللہ خوب جانتا ہے, اللہ کو پتا ہے. تو صرف فرشتے ہی نہیں, انسان بھی. یہ جو ہم کی ضمیر ہے اور آگے ہم کی, ایدیہم وما خلفہم سے مراد سب فرشتے اور آدمی, ان کی آئندہ کی حالت, ان کی گزشتہ حالت, ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ علم کل ہے نا. کسی کا کوئی کال اور فیل جو ہے وہ اللہ کی نگرانی سے جو ہے وہ بالا تر نہیں ہو سکتا. اب مثلا کوئی شخص اللہ کے پاس سفارش کرتا ہے تو اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کرے گا کہ اس کی کوئی ایسی چیز تھی جو اللہ کو اس نے سفارش کی تو اللہ کے علم میں اضافہ کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جانتے ہیں. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, انسان جو کچھ کرتا ہے آگے پیچھے اللہ کو پتا ہے, فرشتے جو کچھ کر رہے ہیں آگے پیچھے سب اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پتا ہے. تو جب انسانوں کا پورا ریکارڈ سے بھی اللہ واقف ہے, اور اسی طرح کس کا ریکارڈ پچھلا گندا تھا آئندہ کا اچھا ہے, اور پچھلا اچھا تھا آئندہ کا گندا ہے, اچھا برا تھوڑا زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسی سفارش, کیسے شریک, کیسے فائدے اٹھانے کی کوشش. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اگر یہ بھی سمجھ آ جائے تو انسان جو یہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہے کہ ہم تو سید ہیں, ہم تو فلاں پیر کی اولاد ہیں, اور ہمارے تو خاندان میں ہی حافظوں کی لڑی ہے. پچھلے دن ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہمارا تو خاندان ہی حافظوں کی لڑی ہے. تو انسان جب اپنی خوبیاں بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ پدر اماں سلطان بود, کہ میرا باپ تو بادشاہ تھا, اور ہم تو کوئی کہتا ہے صدیقی ہیں, کوئی کہتا ہے عثمانی ہیں, کوئی کہتا ہے ہم سید ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ خود کیا ہیں, میرے اور آپ کے عمل کیا ہیں. یعنی کسی کے ساتھ تعلق اگر رشتہ ہے تو اس سے بات بنے گی نہیں جب تک کہ ہمارے عمل خود بدل نہیں جاتے نا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا, اطاعت کی یا نافرمانی کی, اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے. اور اگلی آیت, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ بڑی ہی خاص بات ہے کہ زندگی میں, دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ بھی ہے, تمام کاموں کا مدار اللہ پر ہے, اور تمام کام جو ہیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں. اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کر کے بچ نہیں سکتا, چھپ نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, فرار حاصل نہیں کر سکتا, ہے نا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا, ایک ملک میں کوئی شخص برا تھا, دوسرے ملک میں جا کے سٹیزن بن گیا, ہے نا. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جب جیل میں گیا تو ڈاکو تھا, اس پہ بڑے جو تھے وہ جرم لگے, جب وہ باہر نکلا قوم نے اس کو کندھوں پہ چڑھا لیا, گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے, وہ ہیرو بن کے نکلا. یعنی जब जेल में गए तो डाकू थे, लुटेरे थे, बैंक लूटे, इज्जतें लूटी, कत्ल किए, बहुत से केसों में उनका हिस्सा था। और हत्ता के मुल्क से चले गए, फिर मुल्क में वो उनको लाया जाए और उसके बाद कौम उनको अपने कंधों पे चढ़ा ले और फिर वो हीरो बन जाए और फिर वो कौम कौम की इज्जत जो है उसको खत्म कर दें और कौम जो है वो उसको कर्जों के बोझ तले जो है वो लाद दें और वो कौम जो के कलमा तैयबा के नाम पर जिसका मुल्क जो है वो लिया गया, मुल्क का हिस्सा लिया गया, अब वो उसके भी वो मुल्क ही टुकड़े टुकड़े होने के दर पे हो जाए। तो दुनिया में क्या है, मामलात जो है वो कौम के पास आते हैं तो कौम नहीं देखती अपना अच्छा बुरा नहीं देखती, है ना, लीडरों के पास जाते हैं तो लीडर तो खुद ही डाकू हैं और वो क्या हिफाजत करेंगे, वैसियत है मजमुई। तो असल बात क्या है कि दुनिया में जो है ना वो सही चीजें जो है वो वाज़े नहीं होती, क्लियर नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वाइलल्लाहि तुरजाउल उमूर, अल्लाह की तरफ तमाम मामलात, सारे मामलात अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू होते हैं, छोटे हों या बड़े हों। आप अपनी दरख्वास्त खुद पेश करें या कोई और जाके अल्लाह के सामने पेश करें, फैसला तो अल्लाह को करना है ना, जब अल्लाह को फैसला करना है तुम अपने मामलात को जो है वो दुरुस्त कर लो।